الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لقد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. متمزہ جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے آج کا جو موضوع ہے ماہ رمضان نزول قرآن اور تعمیر انسان, اس موضوع کے تحت انشاءاللہ جو ایک بڑا عظیم مہینہ وہ آیا ہی چاہتا ہے رمضان مبارک, تو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں انتہائی اختصار کے ساتھ ہم یہ باتیں سمجھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ہر لحاظ سے اسوہ ہیں, رول ماڈل ہیں, وہ اس عظیم مہینے کا استقبال کس طرح سے فرمایا کرتے تھے اور اس رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی جو ایک مینٹل پریپریشن ہے, جو ذہنی تیاری ہے اپنے ساتھیوں کی, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی, وہ آپ کس طرح سے کرایا کرتے تھے. پھر ساتھ ہی ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ اس ماہ مبارکہ کی جو رحمتیں اور فضیلتیں ہیں, فیوز و برکات ہیں, وہ کیا ہیں. ایک طویل خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان کی تاریخ میں وہ ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کو, تو انشاءاللہ اس کے ذیل میں چند گزارشات ہمارے سامنے آ جائیں گے. پھر انشاءاللہ یہ جو ماہ مبارکہ ہے, اتنی فیوز و برکات کا یہ مہینہ ہے, کم اعمال پر بڑے بڑے اجور کے وعدے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ یہ بات بھی ہم سمجھیں گے کہ کوئی خدائی جو اہتمام ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کوئی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی خاص اہتمام وہ کیا ہو ان فیوز و برکات کو رمضان مبارک کی سمیٹنے کے لیے, تو یہ بات بھی انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے گی. پھر یہ ہے کہ یہ ماہ مبارکہ ہی اتنے فیوز و برکات کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, کوئی اور دوسرا مہینہ کیوں نہیں, تو اس کا بھی جواب ہے کہ جو انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم قرآن حکیم کی ایک آیت کے ذریعے سے سمجھ لیں گے. پھر یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں جو دن کا روزہ ہے اور رات کا جو قیام ہے نماز تراویح کی, جس میں ہم استماع قرآن کرتے ہیں, قرآن کی سماعت کرتے ہیں, تو یہ قرآن اور روزے کا آپس میں کیا تعلق ہے, انشاءاللہ یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. اور پھر ان موضوعات کے ذیل میں جو بھی احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات آج ہمارے سامنے آئیں گی, تو اس سے ایک تیسرا موضوع بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو ماہ مبارکہ ہے یہ انسانی شخصیت کی جو کردار ہے, عمارت اس کی, سیرت و کردار کی جو عمارت ہے, اس کی بڑی مستحکم بنیادیں بھی یہ ماہ مبارکہ وہ فراہم کرتا ہے. اور اس ماہ مبارکہ کی جو عظیم عبادتیں ہیں وہ کس طرح سے ان مستحکم بنیادوں کو وہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے, جن بنیادوں پر میری اور آپ کی, ایک بندہ مومن کی جو سیرت و کردار کی عمارت ہے وہ بڑی مستحکم ہو جائے, تو انشاءاللہ یہ بھی موضوع ہے کہ جو آج اختصار کے ساتھ ہم سمجھ لیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال ہے, استقبال رمضان, وہ کس نوعیت کا ہوا کرتا تھا؟ تو جیسے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے, جتنا عظیم مہمان ہوتا ہے, اسی لحاظ سے پھر اس کا استقبال بھی کیا جاتا ہے. تو یہ جو عظیم مہینہ ہے ماہ مبارکہ رمضان مبارک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اسی اعتبار سے پھر اس کا استقبال بھی ہمیں ملتا ہے. اور آپ والہانہ استقبال دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو والہانہ محبت ہے اس ماہ مبارکہ سے, اس کا اظہار ہوتا ہے ایک دعا سے, اور یہ دعا منقول ہے مسند احمد کی روایت کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے, رمضان کے مہینے سے دو مہینے پہلے, یعنی جب رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی یہ دعا ہے کہ جو کہ ہمیں ملتی ہے کہ جو آپ مانگا کرتے تھے رجب کا چاند دیکھ کے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، یعنی صحت اور عافیت اور خیریت ہمیں نصیب فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی جو طلب ہے اللہ کے رسول کی، جو محبت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دعا میں منقول ہے کہ جو دو مہینے پہلے آپ دس بچہ اپنے رب کے حضور یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اس رجب اور شعبان کے مہینے میں خیر و عافیت، برکت، صحت ہمیں نصیب فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اچھا، اس کے بعد ایک طویل خطبہ ہے، اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مینٹل پریپریشن جو ہے رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہی آپ اپنی بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی فرمایا کرتے تھے. یہ طویل خطبہ، اس کو نقل کیا ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ نے شعب الایمان میں، اور اس خطبے کے جو راوی ہیں وہ حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور اس خطبے کے ذیل میں انشاءاللہ وہ جو تعمیر انسان والا موضوع ہے کہ انسانی شخصیت اور اس کی سیرت و کردار کی جو عمارت جن بنیادوں پر مستحکم دین اسلام کرنا چاہتا ہے، تو یہ ماہ مبارکہ کے اندر جو بھی وہ فیوز و برکات ہیں اور اس کے جو بھی مقاصد ہیں وہ بنیادیں بھی ساتھ ساتھ ہم سمجھ لیں. تو یہ خطبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کی آخری تاریخ میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور الحمدللہ یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم بھی زندہ کر رہے ہیں کہ شعبان، رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں یہ ذہن سازی اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، اور اسی خطبے کو شعبان ہی کے مہینے میں رمضان سے پہلے آج ہم بھی سمجھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، ایک سنت پر عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس فقد اذلکم شہر عظیم، اب اس ماہ مبارکہ کی جو عظمت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ ہوا جاتا ہے، وہ سایہ کر رہا ہے، سایہ فگن ہوا جاتا ہے. اب یہ جو ذل کا لفظ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے رمضان کے لیے استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سائے سے، ذل سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں اس کی اہمیت سے، خاص طور پر وہ مسافر کہ جو ایک طویل سفر طے کر رہا ہو دھوپ کی تپش میں، اور اس سفر کے دوران اسے کوئی درخت کا یا کسی شے کا شیلٹر نصیب ہو جائے، سایہ نصیب ہو جائے، اس میں آ کے وہ ایک کامنس، ایک سکون، ایک اطمینان ہے کہ جو کہ محسوس کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یعنی اگر تم اس کے شیلٹر میں، رمضان کے سائے میں آ جاؤ گے تو تمہیں ایک کامنس، ایک سکون ہے، ایک اطمینان کی کیفیت ہے کہ جو کہ نصیب ہوگی، جو کہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوگی. ہمارے اندر جیسے رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ایک خاص اطمینان اور سکون کی کیفیت ہے کہ جو کہ ہم محسوس کر رہے ہیں. تو وجہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ کرنے والا. پھر آپ نے اس کی عظمت بیان فرمائی کہ شہر المبارک، یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. یہ جو برکت کا لفظ ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی شے کے اندر جو خیر ہے وہ برآمد ہو جائے. ان معنوں میں بھی رمضان کا مہینہ آپ نوٹ کریں گے کہ جو نیکی کا مادہ انسان کے اندر ہے وہ ابھرتا ہے خاص اس ماہ مبارکہ، نیکی کی طرف میلان، شر سے بچنے کی قوت وہ ہم اپنے اندر جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ان معنوں میں بھی یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ کہ جس میں بندہ مومن کا جو خیر ہے وہ برآمد ہوتا ہے، وہ باہر آتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے. ایک اور عام مفہوم ہے مبارک کا، برکت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کب، کہ اگر ہم مثال کے طور پر بات سمجھائی جائے تو سمجھنا آسان ہو جائے گی، کہ اگر ہم 10 مہمانوں کو ڈنر پر انوائٹ کریں اور 10 مہمان کے بجائے 20 مہمان وہ آ جائیں، اور وہ جو 10 کا کھانا ڈنر ہم نے تیار کیا تھا وہ 20 کو کفایت کر جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی کھانے میں کیا ہو گئی، برکت ہو گئی. تو یہ کم شے زیادہ کو کفایت کر جانا، ان معنوں میں بھی یہ برکت کا لفظ ہے کہ جو استعمال ہوتا ہے. تو وجہ فرمایا، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کم اعمال پر اس ماہ مبارکہ میں بڑے بڑے اجور کا وعدہ ہے، جو آگے ابھی انشاءاللہ باتیں آ رہی ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں وعدہ فرمایا بندہ مومن سے. تو شہر المبارک اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. پھر آپ نے ایک رات کا تذکرہ فرمایا، شعر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ کون سی رات ہے؟ ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، سورہ قدر میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جو کہ آتا ہے کہ وہ رات آخری جو عشرہ ہے، آخری دس راتوں میں سے جو آڈ نائٹس ہیں، سات راتیں، ان میں سے کوئی ایک رات جسے ہم کیا کہتے ہیں شب قدر، لیلۃ القدر، اس کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا. اب یہاں کوشچن مارک ہے کہ جو ہم چھوڑ رہے ہیں، آگے اس کا جواب ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں گے کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر شب قدر کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کیا ریزن ہے، یہ انشاءاللہ بات ابھی آگے آ جائے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ میں جو دو بڑی عظیم عبادتیں ہیں وہ بیان کی کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ و قیام لیلہ تطوعا. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کے دن کے روزے کو فرض عبادت کرا دیا، اور رات کا جو قیام ہے یعنی نماز تراویح میں جس میں ہم قرآن سنتے ہیں، اس کو بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ بنا. یعنی دو پیرلل انداز میں دو عبادتوں کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ اس کی جو فلسفی ہے کہ یہ دن کا جو روزہ ہے اور رات کا جو قرآن سننا ہے نماز تراویح میں، اس کا آپس میں کوریلیشن کیا ہے، آپس میں رشتہ کیا ہے، اور یہ کس طرح سے انسانی شخصیت کی تعمیر میں وہ بنیادیں مستحکم و فراہم کرتے ہیں، یہ دونوں عبادتیں، ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہم آگے سمجھ لیں. تو فرمایا دن کے روزے کو فرض عبادت، اور رات کا جو قیام ہے نماز تراویح جس میں قرآن سنتے ہیں، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس ماہ مبارکہ کی مزید جو عظمت ہے وہ بیان فرمائی ہے، بلکہ نیکیوں کی طرف ایک ترغیب ہے کہ جو کہ دلائی جا رہی، اور یہ نیکیوں میں ترغیب کا جو مادہ ہے جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو یہ انسانی جو سیرت و کردار کی جو اس یعنی بنیادیں، ان میں سے ایک بڑی اہم بنیاد ہے کہ انسان کے اندر وہ نیکیوں کا مادہ پیدا ہو، اس کے لیے کوئی ترغیب اور تشویق کا معاملہ ہے کہ جو اس کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ نیکیوں میں کمپیٹ کرے، ایک دوسرے سے آگے نکلے. اب دیکھیں یہ ماہ مبارکہ اس بنیادی جو مستحکم بنیاد ہے تعمیر انسانی کی، اس کو بھی فراہم کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من تقرب فیہ بخصلت من الخیر، کہ جو کوئی بھی اس ماہ مبارکہ میں خالص اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک نفل عبادت انجام دے گا تو کان کمن ادا فریضہ فیما سوا، تو اللہ تعالیٰ اس ایک نفل کا اجر، وہ نفل عبادت کی جو کس مہینے میں انجام دی گئی، رمضان کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ اس ایک نفل کا اجر غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر وہ عطا فرماتا ہے. تو بہرحال یہ وہ عظمتیں ہیں کہ جو کہ اس ماہ مبارکہ کی ہیں. نفل کا اجر اللہ کے رسول نے فرمایا فرض کے برابر. اچھا یہ نفل جو ہے وہ نمازوں سے متعلق، نفل سے ہم مراد سمجھتے ہیں کہ جو فرض کے علاوہ جو بھی عبادتیں، چاہے وہ سنت موقع ہوں، واجب ہوں، اور جو بھی نوافل ہوں، تو یہ کیا ہے، یہ نفل کہلاتے ہیں، فرض کے علاوہ جو بھی. لہذا جب ایک نفل کا اجر ایک فرض کے برابر قرار دیا جا رہا ہے، تو ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا یقیناً کہ اس ماہ مبارکہ میں جہاں ہم نوافل ادا کرتے ہیں، وہاں ہم فرائض بھی تو ادا کرتے ہیں. تو ایک نفل کا اجر جب ایک فرض کے برابر ہے، تو پھر ایک فرض کی ادائیگی کا جو اجر ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اس پر بھی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ومن ادا فریضہ تھی، جس نے اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض عبادت انجام دی، کانا کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سوا، تو غیر رمضان کے ستر فرائض کے برابر اس ایک فرض کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جو ماہ مبارکہ میں وہ فرض بندہ مومن نے ادا کیا، ستر فرائض کے برابر اس کا اجر ہے کہ جو کہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہے وہ عظمتیں کہ جو کہ نیکیوں کی طرف جو بھی ترغیب ہے، جب یہ ترغیب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو بڑی مستحکم بنیاد، وہ جو شخصیت سیرت و کردار کی عمارت شریعت وہ فراہم کرنا چاہتا ہے، اس کی بنیاد وہ پڑتی ہے صحیح معنوں میں، وہ عمارت ہے کہ جو کہ کھڑی ہوتی ہے. اور یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یہ مادہ پیدا ہو جانا، یہ پوری زندگی میں مطلوب ہے بندہ مومن سے. پھر اس کے بعد دیکھیں مزید مدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ کے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ، وہ صبر ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اور یہ صبر یہ بندہ مومن کی پوری زندگی سے عبادت ہے. ہر ہر قدم پر صبر کے مراحل ہیں اس دنیا میں جو مجھے اور آپ کو گزرنا پڑتا ہے. کسی کا انتقال ہو گیا اس پر صبر ہے, کوئی چیز چھن گئی اس پر جو ہے وہ صبر ہے, کسی کے مزاج پر جو ہے وہ صبر کرنا پڑتا ہے. صبر ہی صبر ہے. اور صبر کے معنوں میں جہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کرنا, اپنے آپ کو روکنے کا مفہوم شامل ہے, اور اسی طرح سے ڈٹ جانے کا مفہوم شامل ہے, تو پوری زندگی میں کفار کے مقابلے پر ڈٹ جانا استقامت کا مظاہرہ, یہ ہیں وہ باتیں کہ جو کہ پھر مستحکم بنیادیں وہ فراہم کرتی ہے یہ صبر کا جو بھی مادہ. اور یہ ماہ مبارکہ کیسے صبر کا مادہ اندر پیدا کر رہا ہے, دیکھیں دو اعتبارات سے صبر ہے کہ جو اس ماہ مبارکہ میں ہمیں کرنا ہے, اور انشاءاللہ پوری زندگی پھر یہ صبر کا مادہ اپنے ساتھ رکھنا ہے. ایک تو صبر ہے کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں 13 گھنٹے کا, اس دفعہ بھی جو بھی روزہ ہے وہ ہوگا انشاءاللہ کم و بیش 13 گھن�ے کا. تو یہ 13 گھنٹے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے کی چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں, کہ جو کہ حلال چیزیں ہوتی ہیں روٹین میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس ڈیوریشن میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہم اللہ کے حکم سے ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. تو یہ مادی جو بھی رزق ہے چیزیں ہیں اس سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں, اس پر بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں, بلا شبہ یہ صبر اللہ کے حکم سے ہم کرتے ہیں. لیکن ایک اور صبر ہے کہ جس کی طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے اور وہ صبر ہمیں کرنا ہے, اور وہ پوری زندگی ایک مستحکم بنیاد فراہم کر دیتا ہے انسانی تعمیر میں شخصیت کی, اور وہ ہے اپنے مزاج پر صبر, اپنے ایٹیٹیوڈ پر صبر. وجہ کیا ہے کہ جب میں اور آپ 13-14 گھنٹے 29-30 دن روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں, تو اکثر ہماری مزاجوں میں ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے, اور اس کا پھر اظہار ہوتا ہے کہ جب ہم جاب سے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں, اگر اپنی کنوینس ہے تو اگر ٹریفک جیم ہو گیا, کراچی کے معاملات ہم سب کو پتہ ہیں, دوبارہ یہ ہے کہ بعض دفعہ گالم گلوچ تک معاملہ آ جاتا ہے, کوئی بس کا سفر کر رہا ہے کہ کسی کی کونی لگ گئی, کسی کا پاؤں پڑ گیا, تو ایک دم سے جو ہے وہ مزاج میں ایک تلخی آ جاتی, اور یہ ہے کہ زبان پھر ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے غم و غصے میں, اور غصے کی کیفیت میں پھر گالم گلوچ تک معاملہ آ جاتا, اور پھر یہ کہ اس سے روزہ بھی جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترغیب دلائی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو تم ٹیٹ فور ٹیٹ والا معاملہ نہ کرو, بلکہ تم اس سے کہہ دو کہ انی سائمن, بھائی میں روزے سے ہوں, بھائی میں روزے سے ہوں. یعنی ایک اخلاقی تعلیم دینا مقصود ہے کہ ویسے ہی پوری زندگی ہمیں گالم گلوچ زبان پر نہیں لانی, لیکن خاص ابھی روزے کی حالت میں یہ کیفیت, یہ تو انتہائی مایوب بات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنے مزاج پر بھی صبر کرنا ہے, اپنے ایٹیٹیوڈ پر بھی صبر کرنا ہے, اور جہاں باہر ہمیں مزاج پر صبر کرنا ہے وہاں گھر پہ آ کے ایسا نہ ہو کہ جو باہر کا نزلہ ہے یا غم و غصہ ہے وہ اپنے گھر والیوں پر جو ہے وہ آ کے اپنے بیوی بچوں پر آ کر ہم نکال رہے ہیں, تو ادھر بھی کیونکہ ان کا حق تو سب سے زیادہ ہے, تو ان کے ساتھ بھی ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو کہ وہ رکھنا ہے صبر کا مادہ, ادھر بھی ہے کہ جو کہ اختیار کرنا ہے. تو وہ شاہر الصبر, اللہ کے رسول فرمانے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ ہے جنت, اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت ہمیں نصیب فرمائے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شاہر المواسات, یہ مہینہ ہے کہ جو ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ, اور بلا شبہ یہ جو دوسروں کا غم محسوس کرنا ہے یہ بھی ایک انسانی شخصیت سیرت و کردار کی جو بنیادیں ان میں سے ایک بڑی اہم بنیاد ہے کہ میں اور آپ اپنے بھائی کا غم اپنے اندر محسوس کریں, اور یہ ماہ رمضان اس کا ایک پلیٹ فارم ہے, اور وہ محسوس ہوتا ہے کیسے, یہ ہمدردی اور غم خواری کا جذبہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب میں اور آپ 29-30 دن 13-14 گھنٹے بھوک سے گزر رہے ہوتے ہیں, بھوکے پیاسے رہتے ہیں, تو پھر ہمیں خیال آتا ہے ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا کہ جو غیر رمضان میں بھی ایک ایک دو دو وقت کی روٹی بمشکل انہیں نصیب ہوتی ہے. ہم تو رمضان میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں افطار اور سحری کے موقع پر, غیر رمضان میں بھی 3 دن وقت اور اس کے علاوہ بھی, لیکن وہ لوگ کہ جو غیر رمضان میں ایک ایک دو دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں, پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھوک کس ہے کا نام, یہ کس طرح سے جو ہے ستاتی. تو پھر خاص ماہ مبارکہ میں رمضان میں یہ پھر غم خاری اور ہمدردی کا جذبہ وہ پنپتا ہے. جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ صدقات اسی طرح سے جو فرض صدقہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ خاص اس ماہ مبارکہ میں ہوتا ہے. تو بجا فرمایا اللہ کے رسول نے الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شہر المواساد, یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ. پھر آپ نے فرمایا کہ شہروں یزاد فیہ رزق المومن, اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. اچھا, رزق کا مفہوم بھی بڑا محدود ہے, یعنی رزق کا لفظ جب بھی آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے رزق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نہیں, یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے عربی میں. ہر نعمت اللہ کی وہ رزق ہے, چاہے وہ مال کی نعمت ہو, کھانے پینے کی نعمت ہو, بولنے کی صلاحیت ہو, لکھنے کی صلاحیت ہو, جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کا رزق ہے. اولاد کی نعمت ہے, یہ بھی رزق ہے. لہٰذا جہاں مادی رزق میں اضافہ ہوتا ہے ماہ مبارکہ میں, وہ بھی ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سحری اور افطاری کے موقع پر دسترخوان پر ایسی ایسی چیزیں سجی ہوتی ہیں جو غیر رمضان میں اس کی طرف نہ میلان ہوتا ہے نہ طبیعت آمادہ ہوتی ہے اس کو کھانے کی, لیکن وہ سجی ہوتی. تو مادی رزق میں بھی بلا شبہ اضافہ ہوتا ہے, لیکن خاص طور پر جس رزق میں اضافہ بندہ مومن کے ہوتا ہے وہ نوٹ کیجئے گا اور وہ محسوس بھی ہوتا ہے, وہ ہے روحانی رزق میں اضافہ. روحانی رزق سے مراد کیا ہے کہ نیکیوں کی طرف میلان خاص اس ماہ مبارکہ میں پیدا ہوتا ہے, شر سے بچنے کا جذبہ, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے کہ جو کہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ روحانی رزق ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے, اور یہ تعمیر انسانی کی جو سیرت و کردار کی بنیاد ہے اس میں سے بہت اہم بنیاد ہے کہ یہ جذبہ جو ہے وہ روحانی, وہ تشخص وہ بیدار ہو جائے انسان کا, اور وہ روح کی جو تقاضے ہیں وہ ادا کرے پوری زندگی. تو آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن کے رزق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے. اب اس کے بعد اس خطبے میں جو روزہ افطار کرانے کے اجور ہیں وہ اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں, تین اجور. اچھا, اب روزہ افطار کرانے میں کیا ہوتا ہے, مال لگتا ہے, مال ہے کہ جو کہ خرچ ہوتا ہے. تو لہٰذا اب تعمیر انسانی کی جو مستحکم بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال لگائے, جہاد کیا جائے, جہاں جان کے ذریعے سے وہاں مال کے ذریعے سے. تو یہ جہاد بالمال, اس کے حوالے سے دیکھیے جو مستحکم بنیاد ہے وہ ماہ رمضان وہ خراب کرتا ہے, یعنی جہاد بالمال کی طرف رغبت ہے. اس کے تین وجوہ کیا ہیں, کان لہو مغفرت لذنوب, جو بھی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. نمبر دو, ادخو رقبتی من النار, اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے خلاصی کا فرمانا جاری فرما دیں. اور نمبر تین, روزے دار کے برابر روزہ افطار کرانے والے کو اجر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ تین اجور ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے بیان کرتا, اور جہاد المال کی ترغیب ہے کہ جو کہ مستحکم بنیاد ہے تعمیر انسانی. اچھا, اب جب یہ تین اجور صحابہ کرام کو بیان فرمائیں تو اس مجلس میں جہاں صاحب استطاعت صاحب ثروت صحابہ کرام بھی موجود تھے, وہاں فقرا صحابہ بھی موجود تھے, اور خاص طور پر جو راوی ہیں اس خطبے کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی فقرا صحابہ میں سے. اسی طرح سے اصحاب صفہ جنہوں نے پوری زندگی جو وقف کی تھی دین کی خدمت کے لیے, وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. اور یہ وہ صحابہ تھے کہ کئی کئی دن تک انہیں خاکوں سے گزرنا پڑتا تھا, اور ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا کہ اپنی پیٹ کی آگ بجھا سکیں, کیونکہ پوری زندگی وقف کی بھی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ فاقوں سے گزرتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم, یعنی بھوک کی وجہ سے غشی تاری ہوتی تھی, اور جس کی وجہ سے ہم بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے, اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید مرغی کا دورہ پڑا, لیکن یہ ہے کہ ہماری یہ کیفیت فاقے کی وجہ سے ہوتی تھی, بھوک کی وجہ سے. تو ایسے صحابہ کرام بھی اس محفل میں موجود تھے, جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے اجور سنے ہیں روزہ افطار کرانے کے, تو تڑپ کر جو ہے وہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, ہم میں سے تو اکثر کی باس کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کریں. تو پوچھنے کا مقصد کیا تھا, وہ بالکل واضح ہے کہ کیا ہم ان اجور سے محروم ہو جائیں گے, ہمارے لیے گناہوں کی بخشش نہیں, جہنم کی خلاصی سے پروانہ نہیں, کیا روزے دار کے برابر ہمیں اجر نہیں ملے گا, کیونکہ ہمارے پاس تو اس میں وسائل نہیں. تو اب ایسے ساتھیوں کی جو داد رسی فرمایا کرتے تھے اور تھامتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اس حدیث میں دیکھیں, اس کا مظہر ہمیں نظر آتا. کیسے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یوتی اللہ ھذا الثواب, اللہ تعالیٰ یہ تین اجور روزہ افطار کرانے کے اس شخص کو بھی عطا فرما دے گا کہ من فطر صائما کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے علی مزقۃ لبن او شربت من ماء، لسی یا پانی کے گھونٹ پر، اللہ تعالیٰ یہ تین بڑے اجور اس کو بھی عطا فرما دے. اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ پانی یا لسی کی ایک گھونٹ کی بات نہیں، اصل بات ہے خلوص اور اخلاص. انٹینشن نیت میں اگر فطور ہوگا، نیت میں دکھاوا ہوگا، تو آپ یقین مانیں آپ افطار ڈنر پارٹیز ارینج کرنے عثمانیہ ریسٹورنٹ میں، پی سی ہوٹل میں، ریجنٹ پلازا میں، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں یہ افطار ڈنر کرا کے اور بڑی بڑی شخصیات کو میں انوائٹ کر لوں گا کہ جن کے فلاں فلاں کے پاس میری فائل پھنسی ہوئی ہے، میرے کام پھنسے ہوئے ہیں، وہ نکل جائیں گے اس بہانے. تو یہ اس نیکی کے کرنے میں جو الٹیریئر موٹیو آ گیا، للہیت ختم ہو گئی، اللہ کے لیے وہ کام نہیں ہوا، وہ اپنے کام نکالنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو بڑے سے بڑے اعمال کو زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو اصل چیز ہے خلوص اور اخلاص. اور یہ صحابہ کرام وہ صحابہ کرام ہیں، یعنی یہ جو فقرا صحابہ ہیں خاص طور پر، یہ ذہن میں ہرگز یہ خیال نہ آئے خدا نہ خواستہ کہ یہ معاذ اللہ دنیا میں نہیں چل سکے، ایکسل نہیں کر سکے تو دین میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، معاذ اللہ سما معاذ، ہرگز نہیں. بلکہ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں، پرائم پرسنالٹیز، ٹاپ کی پرسنالٹیز کے جو دنیا میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا خوب نہیں کما سکتے، لیکن یہ ہے کہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. آج یہ ٹھنڈے ماحول میں ہم یہ دین کو سمجھ رہے ہیں، انہیں کے مرونے میں نہیں، ان کے ذریعے سے یہ دین ہم تک جب وہ پہنچا. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کا جو پوری زندگی کا ایٹیٹیوڈ تھا وہ کیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کے چیک لسٹ میں ٹاپ پر جو ہے وہ آخرت لکھی ہوئی تھی. زندگی جو یعنی دنیا جو ہے وہ سیکنڈری تھی، لہٰذا یہ ہے کہ پوری زندگی کا جو لائن آف ایکشن تھا وہ آخرت کی مناسبت سے انہوں نے بنایا تھا. آخرت میں کس طرح سے کامیاب ہوا تھا، کیا ایسے اعمال کریں کہ جو آخرت ہماری سبب ہے. آج ہماری پرائرٹیز جو ہے وہ ترجیحات مختلف ہو گئی، ہم نے اپنی زندگی کی چیک لسٹ میں ٹاپ پر دنیا لکھی، آخرت کو سیکنڈری کر دیا، تو ہمارے جو تھاٹس ہیں، جو تفکرات ہیں، وہ کیا ہیں کہ بھئی میرے پاس یہ کیپٹل ہے، اس کو میں کہاں انویسٹ کروں کہ وہ ملٹیپل ہو جائے، وہ ڈبل ہو جائے، یہ پی پی ایلز کے شیئر فلوٹ کیے ہو رہے ہیں، بڑے ہائی پر چلنا ہے، ان کو میں خرید لوں تاکہ میرا سرمایہ اور بڑھ جائے. انہی تفکرات میں ہم گھرے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے زندگی کی چیک لسٹ میں دنیا کو ٹاپ پر رکھا ہوا، آخرت کو نیچے کیا. تو پورا لائن آف ایکشن دنیا کا اسی اعتبار سے جو کہ ہمارا ہے، الا ماشاء. تو بہرحال یہ ہے کہ اب پوری زندگی میں یہ صحابہ کرام کی، جن کو یہ چھوٹے کم اعمال پر بڑے بڑے اجور کے وعدے دیے جا رہے ہیں، پوری زندگی کا ایٹیٹیوڈ جو ٹرینڈ ہے وہ اگر آپ نوٹ کریں کہ 100% فرائض پر عمل پیرا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دینے پر قادر ہے، اس کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی، ہمارے کیفیت میں کمی. لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کم اعمال پر بڑے بڑے اجور بھی ہیں جو صحابہ کرام کو عطا فرما رہے ہیں اور ان کو سنا رہے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں 100% فرائض پر عمل کرنا. آج ہماری زندگیوں میں فرائض کدھر گئے وہ ہم اچھی طرح سے جان سکتے ہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانی یا لسی کے گھونٹ پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اجر عطا فرمانے پر قادر ہے. ہاں، آپ نے مزید فرمایا کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، وسائل اس کے پاس ہیں، اور ومن اجبا صائماً، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا دے، تو دیکھیے کیا خوب اجر ہے اس کا. پیٹ بھر کر افطار کرانے پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سقا اللہ من حوض شربتن، اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اسے ایسا سیراب کرے گا، لا یزنو، پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. پھر آپ نے مزید اس خطبے میں تین جو اثرے ہیں، پہلے 10 دن، دوسرے اور پھر تیسرے 10 دن، ان تینوں اثروں کی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان فرمائے. فرمایا کہ شعر اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار. جو پہلا اشرہ ہے رمضان کا وہ رحمتوں کا اشرہ ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ ہے، تیسرا اشرہ جہنم کی آپ سے خلاصی کا اشرہ ہے. یعنی اگر بندہ مومن ٹھان لے اس ماہ مبارکہ میں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ایسے بندوں پر پھر اللہ پہلے اشرے سے اپنی رحمتیں نچھاور کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے اشرے میں اس کی محنت کی وجہ سے اس کے گناہوں کی بھی بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تیسرے اشرے میں جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ بھی جاری فرما دیا جاتا ہے، اگر واقعتاً بندہ خلوص کے ساتھ محنت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آخری جو الفاظ ہیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو یعنی من خفف عن مملوک فی، جو اپنے ماتحت لوگوں کے کام میں تخفیف کر دے گا، کوئی فرم کا اونر ہے، کمپنی کا اونر ہے اور اس کی جو امپلائمنٹ ہے، ویسے تو 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اگر، تو اگر وہ روزے کا خیال کرتے ہوئے کوئی اوقات میں کمی کر دے، کوئی کام میں جو ہارڈ ورکنگ اس سے لیا جا رہا تھا اس میں کچھ تخفیف کر دے روزے کا خیال کرتے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی بھی گناہوں کی بخشش ہے اور آخرت یعنی جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروان اس کے لیے بھی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ عموماً دیکھا جاتا ہے جو فرمز کے اونرز ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ کچھ کام میں تخفیف کر دیتے ہیں، جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہ ہاف آورز ہیں کہ جو کہ کر دیے جاتے ہیں، کام میں تخفیف ہے کہ جو کہ کر دی جاتی ہے، اس کے اجور ہیں اللہ کے رسول بیان فرما رہا. اچھا یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جہاں ہم اپنے جو فرم کے امپلائمنٹ ہے ان کے کام میں تخفیف کریں، تو بہرحال یہ ہے کہ ہم جو نگران ہیں اپنے گھر کے اور وہاں کے جو حاکم ہیں، ٹھیک ہے کہیں باہر ہم کسی ایم ڈی کے جو ہے وہ تحت ہوں گے، لیکن گھر پہ حاکم کون ہے؟ وہ سربراہ خاندان، وہ مرد ہے، اور ان کے ماتحت کون ہے؟ وہ ازواج ہیں، وہ بچے ہیں. لہٰذا یہ جو معاملہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کام میں تخفیف کا، تو یہ تو اپنے گھر والوں کے حوالے سے بھی تو ہے جو سب سے پہلے ان کا حق ہے. یہ اگر کیفیت ہو جائے کہ سربراہ خاندان رمضان شروع ہونے سے پہلے خواتین کے ہاتھوں میں لسٹ ہما دیں کہ بھئی ہمیں افطار کے موقع پر یہ چیزیں چاہیے، سحری کے موقع پر یہ چیزیں چاہیے، تو بہرحال یہ ہے کہ اب پورا روزے کی حالت میں ان کا کچن میں جو ہے وہ گزرنا، تو یہ بھی تو اس کے خلاف بات ہے نا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کام میں تخفیف کا معاملہ جہاں باہر، وہاں خاص طور پر سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر گھر والیوں کے حوالے سے یہ بھی لحاظ ہے کہ جو کہ ہمیں رکھنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واقعتاً یہ جو طویل خطبہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا، ایک سنت پر عمل ہوا، جو بھی فیوز و برکات ہیں اور سیرت و کردار کی جو عمارت کی مستحکم بنیادیں اس میں ہمیں نظر آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا رمضان سے پہلے شعبان میں یہ طویل خطبہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذہن سازی، اپنی بھی ذہن سازی. اب اگلی بات یہ ہے کہ اتنے فیوز و برکات والا یہ مہینہ ہے، کم اعمال پر اتنے بڑے بڑے اجر، تو کوئی خدائی اہتمام بھی میرے اور آپ کے لیے ہے اتنی فیوز و برکات کو سمیٹنے کے لیے؟ تو بالکل ہے. اس کے لیے اگر میں ایک روایت آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدائی اہتمام دیکھیے کتنی آسانی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان اور اس کے جو بھی کارندے ہیں، شیاطین جنات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کو جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے. سب سے بڑے دشمن سے ہماری خلاصی کرا دی جاتی ہے اس رمضان کے مہینے، تاکہ صحیح طور پر ہم یکسوئی کے ساتھ وہ فیوز و برکات سمیٹ سکیں. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلا رہتا. اور ایک پکارنے والا وہ ندا دیتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اکثر، اے نیکی کے طالب، نیکی کرنے والے تو آگے بڑھ، ویل ڈن کیپٹر، گو اہیڈ، نیکیوں میں تم آگے بڑھ، اور اے گناہوں کے طالب، شر کے طالب، تو پیچھے ہٹ جا، اپنے گناہ کو، اپنے یعنی برائی کو جو ہے وہ چھوڑ دو. یہ پکارنے والا اللہ کی طرف سے پکارنا. آپ دیکھیے اتنے فیوز و برکات والا یہ مہینہ رمضان کا، اور اس پر پھر خدائی اہتمام بھی ساتھ میں. اب اس کے باوجود اگر میں اور آپ سستی کا مظاہرہ کریں ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کے حوالے سے، تساہل برتیں، تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ نقصان کس کا ہے؟ یہ نقصان میرا اور آپ کا. شاعر نے خوب کہا کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، پھر بھی جس نے کھیت نہ سینچا وہ کیسا رہتا. کسی بھی کسان کی جو بھی کھیتی ہے اس کے حوالے سے جو بیسٹ انوائرمنٹ ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ موسم جو ہے وہ سازگار ہو، اچھا ہو، پانی وافر ہو، مٹی سونا ابلنے کے لیے تیار ہو. لیکن اگر اتنے بیسٹ انوائرمنٹ میں بھی اگر وہ کسان لحاف اوڑھ کر تساہل برتے سوتا رہے اور اس سے استفادہ نہ کرے، کھیتی باڑی نہ کرے، تو پھر یہ ہے کہ نقصان کس کا ہے؟ تو یہ بدنصیبی ہے کہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہم پائیں، خدائی اہتمام بھی ہمارے لیے ہو، اتنی فیوز و برکات، لیکن یہ ہے کہ ہم محنت کر کے کرنے کے بجائے تساہل برتیں اور ان فیوزوں برداشت سے محروم ہو جائیں تو واقعتاً یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ ہے جبرائیل علیہ السلام کی کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ شخص کے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں محنت کر کے وہ اللہ کو راضی نہ کر لے، جنت نہ حاصل کر، ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے ہی ہو، وہ ہلاک و برباد ہو۔ یہ ہے حساسیت، اللہ تعالیٰ اس جزو برکات ہمیں صحیح طور پر سمیٹنے کی اور ذہنی طور پر تیار ہو کر اس ماہ مبارکہ میں داخلے کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ اگلی ترتیب کیا ہے موضوع کی کہ بھئی یہ ماہ رمضان کا مہینہ اتنے فیوز و برکات کے لیے کیوں ہے، شوال کا کیوں نہیں ہے، ذیقعدہ کا کیوں نہیں ہے، کسی اور مہینے میں اتنی فیوز و برکات، کم اعمال پر بڑے بڑے اجر کسی اور مہینے میں کیوں نہیں ہے، رمضان کا مہینہ کیوں خاص ہے؟ اس کا جواب سنیے آغاز میں تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کہ جس میں الفاظ کیا ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں کیا نازل کیا گیا، قرآن نازل کیا گیا، اللہ کا کلام نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ، نزول قرآن کی وجہ سے اس ماہ مبارکہ کی اتنی فیوز و برکات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کم اعمال پر بڑے بڑے اجور ہیں کہ جو کے رکھے۔ اور یہ آپ نوٹ کیجئے گا، سمجھانے والوں نے خوب سمجھایا ہے کہ قرآن کے ساتھ جس شے کی بھی نسبت کسی بھی درجے میں قائم ہو جائے، قرآن کے ساتھ نسبت کسی بھی شے کی کسی بھی درجے میں قائم ہو جائے، اس کی عظمت کا ہی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ قرآن جس فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوا اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جس نبی پر قرآن نازل ہوا انہیں انبیاء کا سردار بنا دیا گیا، کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس مہینے قرآن نازل ہوا رمضان کا مہینہ، اسے مہینوں کا سردار بنا دیا گیا۔ جس رات قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر شب قدر، اسے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دے دیا گیا۔ اب دیکھیں وہ جو کوشچن مارک ہم چھوڑ کر آئے تھے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر، اس کا جواب ہے کہ جو کہ یہ ہے کہ اس رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب دیکھیں قرآن کے نزول کے دو لیولز ہیں، ایک لیول کیا ہے جس کے لیے لفظ آتا ہے انزال، یک دم کسی شے کا نازل ہو جانا۔ تو یک دم قرآن کیسے نازل ہوا؟ یہ نازل ہوا لوح محفوظ سے اس آسمائے دنیا پر، یہ پہلا نزول ہے قرآن کا، یک دم پورا قرآن لوح محفوظ سے اس آسمائے دنیا پر نازل ہوا، کون سی رات میں؟ شب قدر، لیلۃ القدر۔ پھر اس آسمائے دنیا سے تدریجن، وقتاً فوقتاً، نجمن نجمن، 610 عیسوی سے 632 عیسوی کے دوران قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہے کہ جو کہ نازل ہوتا رہا آیات کی صورت میں، صورتوں کی صورت میں، کچھ قرآن مکی دور میں نازل ہوا، کچھ مدنی دور میں نازل ہوا، اسی طرح مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں۔ اس کو کہتے ہیں تنزیل، وہ کیا تھا؟ انزال، یکدم نازل ہونا، اور تدریجاً نازل ہونا یہ ہے تنزیل۔ لہذا یہ ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا اسے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ جس خطے میں، جس علاقے میں قرآن نازل ہوا اسے دیگر خطوں پر فضیلت دے دی گئی۔ یہ کون سا خطہ ہے؟ اس کا یہ تو اب نام ہے سعودی عرب، کہ جو کہ یہ خاندان کے نام پر یہ رکھا گیا بعد میں، ورنہ اصل نام کیا ہے؟ وہ حجاز ہے، حجاز کا علاقہ۔ یہ حجاز کیا ہے؟ مکہ، مدینہ اور سراؤنڈنگ ایریاز۔ ایک نماز آپ یہاں پڑھیں، ایک نماز خانہ کعبہ میں پڑھیں، کتنی نمازوں کا اجر ہے؟ 100,000 نمازوں کا اجر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس خطے میں کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا۔ اچھا، جس امت کو قرآن کی ذمہ داری دی گئی اسے بہترین امت قرار دے دیا گیا۔ سورہ آل عمران 110، کن تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ جس شخص نے قرآن سیکھا سکھایا، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول اسے بہترین انسان قرار دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن واللہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہاں خیرکم کا لفظ ہے عربی کا لفظ، لہٰذا یہ جس طرح سے انگلش میں ہوتا ہے نا، گڈ بیٹر نہیں، گڈ بیٹر کی بات نہیں، بیسٹ امام یو، سپرلیٹو ڈگری، خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سکھائیں۔ اچھا، جس محفل میں، مسلم کی روایت، جس محفل میں قرآن سیکھا سکھایا جا رہا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس محفل والوں پر سکینت نازل ہوتی، رحمت ڈھانپ لیتی، فرشتے گھیر لیتے ہیں. اللہ مقربین کی محافل میں اس محفل والوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو بھی اس حدیث کا مزداد بناتا. تو عرض یہ کیا گیا کہ قرآن سے جس شے کی بھی نسبت کسی درجے میں قائم ہو جائے اس کی عظمت کا ہی گنا بڑھ جاتا. اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ آ رہا ہے, کون سا؟ ماہ مبارکہ رمضان مبارک. اللہ تعالیٰ کسی درجے میں اس قرآن سے ہمیں نسبت قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آگے میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اب آئیے ایک اور بات, تعمیر انسانی کی بہت ایک پختہ بنیاد جو کہ یہ ماہ مبارکہ فراہم کرتا ہے اپنی دو عبادات کے ذریعے, اور وہ کیا ہے؟ وہ جو بات آئی تھی پیرلل انداز میں, دن کا روزہ اور رات کا قیام جس میں قرآن سنتے ہیں. تو یہ روزہ اور قرآن کا آپس میں کوریلیشن کیا ہے, کیا تعلق ہے, یہ کیسے تعمیر انسانی کی بنیاد مستحکم وہ فراہم کرتا ہے صفت و کردار کی, ذرا اس فلسفی کو سمجھیے گا. دن کا روزہ ہے اور رات کا جو ہے وہ قیام ہے, 13-14 گھنٹے کا دن کا روزہ اور رات کا قیام نماز تراویح میں, اس کو بھی ابھی ہم سمجھتے ہیں. تو یہ کیسے تعمیر انسانی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے؟ یہ دیکھیے, یہ جو انسان ہے نا, میں اور آپ, یہ دو چیزوں کا کمپوزیشن ہے. ایک ہے یہ خاکی وجود. یہ خاکی وجود کس سے بنا ہے؟ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں یہ خاکی وجود بنا ہے مٹی سے, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اچھا, یہ مٹی, یہ جو خاکی وجود ہے, اس کا میلان بھی اسی مٹی سے اگنے والی چیزوں کی طرف ہے, کھانے پینے کی چیزیں. اور اگر ایک کیپشن دیا جائے تو مٹی سے اگنے والی چیزیں کہ جو کہ دنیا, یہ دنیا ہے عارضی, تو دنیا کی طرف انسان جائے گا تو یہ غفلت کا شکار ہوگا. لہذا یہ خاکی وجود, یہ ایک ہے مٹی سے بنا. اس خاکی وجود کے اندر ایک روحانی وجود ہے جو کہ اصل ہے, جسے اقبال نے کہا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیرے, میرے لیے مشکل ہے اس شے کے نگے بارے, اور وہ ہے روح ربانی. یعنی آدم علیہ السلام کا خاکی وجود جب بنایا گیا ازل میں, فرشتوں کو حکم کیا ملا تھا؟ سورہ حجر میں الفاظ آتے ہیں کہ جب میں خاکی وجود بنا لوں, سوار لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اپنی روح میں سے اس آدم کے اندر پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو اے فرشتوں تب تم اس کو سجدہ کرنا. خاکی وجود کو سجدہ نہیں کرائے گا, روحانی وجود کو سجدہ کرائے گا. اس سے انسان کی عظمت. خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ خاکی وجود دنیا کی طرف لے جا رہا ہے, اور روح جو ہے جو اس کے اندر ہے, کیونکہ روح ہی اصل ہے, چلتا پھرتا انسان ہے تھوڑی دیر پہلے, اور یہ روح اگر نکل جائے تو جو باقی بچتا ہے وہ کیا ہے, جسے ہم کیا کہتے ہیں, ڈیڈ باڈی. اور ڈیڈ باڈی کو ہم کہاں دفناتے ہیں؟ زمین میں. اصل سے وہ نکل گئے روح. لہٰذا اب یہ روح کس کی طرف سے آئی تھی؟ اللہ کی طرف سے آئی تھی. اس کی غذا بھی کہاں سے آئی؟ یہ تو مت ماری گئی ہماری کہ ایک کافر نے ایک قول کہہ دیا, شیکسپیئر نے کسی جگہ یہ کہہ دیا کہ بھئی موسیقی روح کی غذا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ایک کافر کا قول جس کو ہم نے مسلمانوں میں بڑی بڑی محافل میں کنسرٹس میں یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں, پڑھے لکھے جاہل لوگ, کہ یہ موسیقی کیا ہے, کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ خود سوچیں ذرا, وہ روح کے جو اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکی ہے, یہ بینڈ باجے, یہ موسیقی, یہ گانے, معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ, یہ اللہ کی روح کی غذا ہو سکتی؟ یہ کسی بدروح کی غذا تو ہو سکتی, پرورٹڈ روح کی غذا تو ہو سکتی, یہ اس روح کی غذا نہیں جو اللہ نے پھونکی. یہ روح آئی ہے اوپر سے, اس کی غذا بھی کہاں سے آئی؟ وہ اوپر سے آئی, وہ کیا ہے؟ قرآن. جبھی تو سورہ رعد میں الفاظ آتے ہیں, اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان, کیونکہ یہ دل روح کا مسکن ہے. دلوں کو اطمینان کس سے نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کے اس ذکر سے, اس قرآن سے نصیب ہوتا ہے. تو بھائی کافر کی تو اور بندہ مومن کی تو مادی غذا بھی ایک نہیں ہو سکتی, روحانی غذا کیسے ایک ہو سکتی؟ جس دسترخوان پر اگر کوئی ہم بیٹھے ہوں اور کوئی سور کا گوشت لا کے رکھ دے تو میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ صرف یہ تو نہیں ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ ہم اسے کھائیں گے نہیں, بلکہ ہم تو اس دسترخوان پر بیٹھنا پسند نہیں کریں, کیونکہ یہ غذا تو کافر کی ہے اور بندہ مومن کی غذا یہ نہیں. تو جب مادی غذا ایک نہیں ہو سکتی تو روحانی غذا کیسے کافر کی اور بندہ مومن کی ایک ہو سکتی ہے؟ کافر وہ شیکسپیئر کہہ گیا, بھائی موسیقی روح کی غذا ہے تو ہم نے اسے ہرزے جاں بنا لی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو روح کی غذا وہ قرآن. اب کیا ہے, یہ روح کو مضبوط ہونا چاہیے یا جسم کو مضبوط ہونا چاہیے؟ یعنی اب یہ روح کیا ہے؟ یہ شاہ سوار ہے، جس طرح سے گھڑ سوار ہوتا ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، مضبوط کسے ہونا چاہیے، توانا کسے ہونا چاہیے، اور یعنی طاقتور کسے ہونا چاہیے، وہ گھڑ سوار کو جو کہ گھوڑے پر سوار ہے. ورنہ اگر گھڑ سوار کمزور ہوگا اور گھوڑا طاقتور ہوگا اس سے زیادہ، تو بہرحال یہ کہ پھر کیا ہوگا، وہ نقشہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ گھوڑا جہاں چاہے گا اسے پٹکتا پھرے گا، دوڑاتا پھرے گا، وہ اپنی مرضی دکھائے گا، مالک کی مرضی پہ نہیں چلے گا. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو گھڑ سوار ہے اسے مضبوط ہونا چاہیے. یہ روح کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں کہ جو کہ اللہ کی طرف اس کا میلان ہے، یعنی نیکیوں کی طرف یہ انسان کو لے کے جاتی ہے، اور جو یہ خاکی وجود جسم ہے یہ دنیا اور غفلت کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے. اسے کمزور کرنا ہے، روح کو پروان چڑھانا ہے، تقویت دینی. اب فلسفی کیا ہے رمضان کی؟ دن میں تم روزہ رکھو 13-14 گھنٹے، کس کی غذا نہ دو، کن چیزوں سے بچو، کھانے پینے کی چیزوں سے. یہ کس کی غذا ہے؟ یہ اس جسم کی غذا ہے، خاکی وجود کی غذا، اس کو یہ غذا فراہم نہ کرو. اور جو روح کی غذا ہے، جو اصل ہے، وہ قرآن رات میں نماز تراویح میں اس کی سماعت کرو، روح کی غذا فراہم کرو، اسے تمانا کرو. اب یہاں پر اس پوری فلسفی کو ہم تہو بالا کر دیتے ہیں کہ 13-14 گھنٹے اللہ نے یہ چاہا کہ تم جسم کو کمزور کرو، روح کو پروان چڑھاؤ. 13-14 گھنٹے کے بعد 15 منٹ میں افطار میں 13-14 گھنٹے کی جو کسر ہے وہ ہم پوری کر لیں، تو یہ بھی متنوع نہیں. جسم کو کمزور کرنا ہے، روح کو پروان چڑھانا ہے، اس کی غذا فراہم کر کے، وہ قرآن ہے، نماز تراویح میں. یہ ہے اصل میں وہ تعلق. اور دیکھیے تعمیر انسانی کی جو بنیاد ہے اس میں سے ایک بنیاد کیا ہے کہ جو اس فلسفے میں آپ کو نظر آئے گی کہ بھئی پوری زندگی اللہ کے حکم کی تابے داری مجھے اور آپ کو کرنی ہے نا، تو رمضان کیا کر رہا ہے؟ اسی حکم کی تابے داری کے لیے ٹریننگ سیشن ہے. صبح صادق سے پہلے سحری میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. جیسی صبح صادق ہوتی فوراً ان چیزوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، 13 گھنٹے ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. فریج کھولا ہے، دہی بڑے رکھے ہوئے، پکوڑے رکھے، ہاتھ نہیں جا رہا. کیوں؟ اللہ کے حکم سے بچے ہوئے. جیسے ہی سن سیٹ ہوتا ہے، غروب کے آفتاب ہوتا ہے، انہی چیزوں کو ہم استعمال کرنا شروع کر دیں. 13 گھنٹے رکے ہوئے، 13 گھنٹے کے بعد پھر کھانا پینا. تو اگر اس کے پیچھے میں سوال کروں کہ کیا چیز پوشیدہ ہے، تو ایک ہی جواب ہوگا نا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم. جب اللہ کا حکم ہے کھانا پینا ہے، جب اللہ کا حکم ہے کہ رک جاؤ، رک جانا ہے 13 گھنٹے، پھر اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ پیو، لہٰذا پھر کھانا پینا شروع کر دیں. جس کیفیت میں تعلق کے زیر و شوق قائم نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں نہیں کرنا ہے. جو بھی نفسانی خواہشات ہیں اس سے بھی بچنا ہے. جب اجازت دی گئی ہے افطار کرنے کے بعد راتوں میں، بالکل ٹھیک ہے، تعلق کے زیر و شوق بھی قائم ہو سکتا ہے. تو اب یہ پورا فلسفہ کیا کر رہا ہے؟ پوری زندگی اللہ کے حکم کی تابع داری ہمیں کرنی ہے. یہ رمضان ہمیں وہ مستحکم بنیاد تعمیر انسانی کے وہ فراہم کر. اور بنیاد یہ ہے کہ تم 13-14 گھنٹے 29-30 دن حلال سے بچ گئے، حلال ہی چیزیں ہیں نا کہ جو کہ بچ رہے ہوتے، تو بقیہ زندگی تم حرام سے بچ جاؤ، وہ آسان ہو جائے گا بچنا، جو کہ اصل ہے. تمہیں اصل ٹارگیٹ یہ ہے کہ حرام سے بچنا. تو ٹریننگ یہ دی گئی 29-30 دن کہ جب تم حلال سے بچ رہے ہو تو حرام سے بچنا آسان ہو جائے. یہ ہے تربیت، کہ جو 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ٹریننگ سیشن ہے. جس طرح سے سولجر جو ہے آرمی کا، اس کی زندگی میں جنگ نہ چھڑے، جنگ نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ روزانہ اسے ڈرل سے گزارا جاتا، روزانہ، کہ جیسے اس کی زندگی میں اگر جنگ آیا تو وہ ویل پریپیئرڈ ہو پہلے سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ تربیت اسے روزانہ دی جاتی. یہ 29-30 دن ہے کہ جو کہ تربیت تھی. اللہ تعالیٰ واقعتاً اس فلسفے کو سمجھ کر ہمیں واقعتاً یہ 2 عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات کہ یہ جو روزہ اور قرآن ہے، اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے. اس فرمان کو غور سے سنیے گا، سوال مجھے آپ سے کرنے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو قیامت کے دن رب کے حضور بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، سفارش پیش کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ آئے گا اور روزہ کہے گا کہ میں نے اے اللہ اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، فشفینی تھی، میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن آئے گا اور وہ کہے گا کہ مناتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفینی تھی، تو میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول کی جائے، روزے کی بھی اور قرآن کی۔ اب سوال مجھے آپ سے یہ کرنا ہے کہ بھئی روزے کی شفاعت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، دن میں کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے، روزے کی حالت میں اللہ کے حکم سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ بچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جو قرآن شفاعت کر رہا ہے کہ اللہ میری وجہ سے اس نے اپنی نیند قربان کی، اب دن میں تو روزہ ہے اور رات میں قرآن ہم کس میں سن رہے ہیں؟ نماز تراویح میں۔ اچھا اب نماز تراویح میں کیا ہماری کراچی والوں کی خاص طور پر، ایکسیپشنز اپنی جگہ پر ہوں گے لیکن اصول بنتے میجورٹی پر، کراچی والوں کی نیند کیا قرآن کے ساتھ قربان ہو رہی ہوتی ہے رمضان میں؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ روٹین ہماری سونے کی کیا ہے کراچی والوں کی خاص طور پر، یعنی رمضان میں بھی سونے کا شیڈول کیا ہوتا ہے ہمارا؟ الا ماشاءاللہ، یعنی ایکسیپشنز اپنی جگہ کہ کوئی نماز تراویح کے بعد فوراً جا کے سو جاتا ہوگا تاکہ سحری میں جو ہے وہ اٹھا جائے، لیکن یہ ہے کہ اکثریت کا معاملہ کیا ہے، 12-1 بجے سے پہلے سوتے نہیں ہیں۔ اور مزید آگے سنیے، بعض یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سحری کر کے ہی سوئیں گے۔ اچھا اب نماز تراویح میں جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر 8:30 بجے عشاء ہو، 9:15 بجے نماز تراویح شروع ہو، تو ہم میکسیمم کتنے بجے تک فارغ ہو جائیں گے 20 رکعت سے؟ میکسیمم 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، یعنی 9:15 سے آپ لگائیں تو 10:15 بجے، 10:30 بجے میکسیمم۔ سونا کب ہے؟ 12:30-1 بجے سے پہلے نہیں، یا سحری کر کے۔ تو اب یہ 10:30-1:15 سے اور 1 بجے تک نیند کس کے ساتھ قربان ہو رہی ہوتی ہے؟ یا تو پی ایس ایل چل رہا ہے، نوجوانوں کو اس میں لگایا ہوا ہے، نائٹ میچز ہیں کہ جو کہ نوجوانوں کو وہ اس میں لگے ہوتے ہیں، واک پہ نکلا جا رہا ہوتا ہے، خوش گپیاں چل رہی ہوتی ہیں، ایون ہم دورہ کرنے قرآن اس کا تعارف آگے آ رہا ہے، ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں 1:30-2 بجے، تو ہم فٹ پاتھوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں گیم چل رہے ہوتے ہیں، تاش چل رہے ہوتے ہیں، کارڈ چل رہے ہوتے ہیں، لوڈو چل رہی ہوتی ہے اور اس طرح کے گیم چل رہے ہوتے ہیں، رت جگہ ہو رہا ہوتا ہے، خوش گپیاں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی ٹی وی اسکرین کے سامنے جو ہے وہ رات بسر کر رہا ہے، کوئی رسائل میں جو ہے وہ دھن رہا ہوتا ہے اپنا سر۔ نیند قرآن کے ساتھ ہماری جو ہے وہ نہیں ہوتی قربان۔ لہٰذا اب یہاں ایک کوشچن مارک لگا ہے کہ قرآن کی جو شفاعت ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ میری وجہ سے اس نے نیند قربان کی، قرآن کے ساتھ تعلق نماز تراویح میں جو عام تراویح ہے ایک سنت موقع یقیناً ایک ادا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو نماز تراویح میں حسن ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، قرآن کی صفات بھی حاصل نہیں ہو رہی، تو ایک کوشچن مارک یہ لگا نیند قربان نہیں ہو رہی۔ دوسرا کوشچن مارک یہ ہے کہ قرآن کا جو پرپز آف ڈیسنٹ ہے، جو مقصد نزول ہے، وہ جو آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی 185، اس میں قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ ہدل الناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رہنمائی، یعنی مجھے پتا ہو کہ میری زندگی میں جو بھی گوشے ہیں، چاہے انڈیویجول چاہے کلیکٹو، اس میں قرآن کیا رہنمائی دے رہا ہے، کیا ڈیمانڈ ہے کہ جو بھی کر رہا ہے۔ اچھا نماز تراویح میں جب ہم قرآن کی سماعت حافظ صاحب سے کر رہے ہوتے ہیں، کیا پیچھے والوں کو بھی جو کہ سننے ہیں، اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ کہ جس کو عربی گرامر آتی ہو، جس کی عربی زبان ہو، اسے تو براہ راست وہ مضامین قرآن کے متن سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے، لیکن یہ کتنے ہوں گے؟ آٹے میں نمک کے برابر۔ اکثریت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے قرآن ہمیں حافظ صاحب سے جب ہم سن رہے ہوتے؟ نہیں۔ اور جب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو پھر اس کی وجہ سے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ 10 تراویح کے بعد ہم سہارے لے رہے ہوتے ہیں، جمائیاں ہیں کہ جو کہ آ رہی ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ تساہل کی کیفیت ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بس یہ کہ وہ روٹین پوری کر لیں۔ ہاں جب ہم لائیو سیشن لے رہے ہوتے ہیں حرمین کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں کی تراویاں, تو وہاں تو امام تلاوت کرتے کرتے اس پر حقیقت جاری ہو جاتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی تو زبان عربی ہے نا, وہ تو سمجھ میں آ رہی, جنت دوزخ کے واقعات چل رہے ہیں تو وہ ایک کیفیت وہ ڈیولپ ہوتی, قرآن کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ جو قرآن کا اصل مقصد تھا, یہ قرآن سونے کے تاروں سے لکھ کر میوزیم میں سجانے کے لیے تو نہیں آیا تھا, یہ مسجدوں کے شیلف کو بھرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, یہ ریسرچ پیپر کے طور پر تو نہیں آیا تھا کہ ریسرچ کر لی جائے قرآن پر اور کسی پیپر میں اس کو شائع کرا دیا جائے. اس لیے تو قرآن نہیں آیا. قرآن کا جو اصل مقصد نزول ہے وہ کیا ہے؟ ہدی للناس, رہنمائی, اور رہنمائی تو زندگی کے ہر گوشے کے لیے فراہم کرتا ہے. تو کیا رہنمائی مل رہی ہے قرآن کی سماعت میں, نمازیں تراویح میں؟ نہیں, الا ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ دوسرا کوشچن مارک ہے. اب یہ جو دو کوشچن مارک لگے, قرآن کی شفاعت بھی نہیں, قرآن کے ذریعے نیند قربان نہیں ہو رہی, اور قرآن سے ہدایت بھی نہیں مل رہی نماز تراویح میں, تو یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ جس پر اسلاف میں سوچا نہ گیا. اور استاد محترم ڈاکٹر اسار میں رحمۃ اللہ علیہ کا جو جاری کردہ دورہ تک میں قرآن ہے, اس کا تعارف میں ابھی کراؤں گا, یہ کوئی نیا کام تو نہیں کیا ڈاکٹر صاحب, نماز تراویح کے ساتھ ترجمہ قرآن اور تشریحات کا معاملہ یہ نیا کام نہیں ہے, اسلاف کے کام کو زندہ کیا. اسلاف میں نماز تراویح, یہ تراویح جمع ہے ترویح کی, ترویح, ترویح کے معنی ہوتے ہیں وقفہ. آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ امام ہر چار رکعت کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے نا, بیٹھتا ہے زیادہ. یہ وقفہ اسلاف میں زیادہ ہوا کرتا تھا, اور زیادہ وقفہ دیا جاتا تھا, مثالیں دی جا سکتی ہیں. اور اس وقفے میں کیا ہوتا تھا کہ اب انڈیویجولی کوئی قرآن کا ترجمہ تشریح کر رہا ہے کہ جو سماعت اس نے کی ہے, ابھی حافظ صاحب نے سنا ہے, اسی کا ترجمہ, اس کی تشریح. کوئی سرکل ہے کہ جو کہ بیٹھ گیا, افام و تفید کا معاملہ قرآنی آیات کے حوالے سے اسی مقام پر. یہ اسلاف میں رہا ہے معاملہ. تو 1980s میں استاد محترم ڈاکٹر اسار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو کوشچن مارک کے حل کے لیے اپنے اسلاف کے کام کو زندہ کیا. مشورے سے سوچا گیا کہ بھئی کیسے قرآن کی صفات ہمارے حق میں ہو کہ نیند اس کے ساتھ قربان ہو, دیگر مشاغل فضولیات کے ساتھ نہ ہو, اور پھر یہ ہے کہ قرآن جو ہدایت ہے وہ ہدایت ہمیں نصیب ہو رہی ہے, کیا کریں؟ بھرل یہ ہے کہ پھر یہ سوچا گیا, اس پر عمل درآمد کیا گیا, مسجد جامع قرآن, قرآن اکیڈمی لاہور 1980s میں, کہ ہر چار رکعت سے پہلے اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے عوام الناس کے سامنے, پھر حافظ صاحب سے اسی مقام کو جو ہے وہ سماعت کیا جائے. اب کیا ہے کہ پہلے کیا آ گیا, اس مقام کا ترجمہ بھی آ گئی, تشریحات بھی آ گئی, پس منظر بھی آ گیا, شان نزول بھی آ گیا, ڈیمانڈس بھی آ گئی قرآن کی, اب ہدایت بھی نصیب ہو رہی, پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہدایت دے رہا ہے قرآن, کیا تقاضے کر رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر چار رکعت پھر کھڑے ہو کے سننا, پہلے ترجمہ و تشریح, پھر 20 رکعت اس طرح سے پورا کرنا. اب مجھے بتائیے کہ کیا ہم 1.25 گھنٹے میں فارغ ہوں گے؟ نہیں, اب 4 گھنٹے بھی لگیں, 3 گھنٹے بھی لگیں, اور واقعتاً پھر ہماری نیند قربان ہوگی قرآن کے ساتھ. منا تو ہوں نوم و باللیل, کہ ہم مزداق ہوں گے کہ اللہ قرآن کہے گا کہ میری وجہ سے اس نے نیند قربان ہو. اور پھر یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت بھی نصیب ہو جائے. الحمدللہ یہ کام 1980s میں شروع ہوا لاہور میں, پھر ڈاکٹر صاحب کراچی آئے, یہاں پر دورہ خدمت قرآن کے ٹائٹل سے یہ کام شروع ہوا, اور یہ ہے کہ پھر 30 سے زائد مقامات پر اس سال بھی الحمدللہ, تفصیلات آپ کو مل جائیں گی یا مل چکی ہوں گی, 30 سے زائد مقامات پر یہ پورا دورہ خدمت قرآن یا خلاصہ مضامین قرآن اس کی محافل ہیں کہ جو کہ منعقد کی جا رہی ہیں. آپ کے اس علاقے میں الحمدللہ سالہ سال سے جو ملن بینکٹ ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کے جو بھی مالکان ہیں, ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فی سبیل اللہ یہ اپنا یہ بینکٹ ہے کہ جو کہ فراہم کرتے ہیں, انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہ پروگرام ہے کہ جو کہ ہوگا 11 مارچ سے, یہ پروگرام ہے کہ جو کہ پیر سے انشاءاللہ یہ شروع ہو جائے گا, چاہے چاند ہو یا نہ ہو. چاند نہیں ہوگا تو تعارفی ایک سیشن وہ انشاءاللہ ہو جائے گا, اور چاند ہو جائے گا تو پھر ترجمے کا بھی آغاز وہ ہو جائے گا پیر سے انشاءاللہ. 8:30 بجے نہیں نماز عشاء ہوگی, اور 9:45 بجے پھر یعنی یہ ترجمہ ہے کہ جس کا آغاز وہ ہو جائے. اور بہرحال یہ ہے کہ جو بھی اس دورہ ختم قرآن کی محافل سے گزرے ہیں, لہٰذا ان کی زندگیوں میں یعنی ایک انقلاب کی کیفیات ہیں کہ جو کہ آئیں, یعنی صبح جاب پر بھی جا رہے ہیں, نیند میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں دی ہیں, 3-4 گھنٹے رات میں گزار کے. تو یہ اللہ کے کام، اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق کسی نسبت سے قائم ہو جائے تو اس کی عظمتیں ہم نے سمجھا کہ کتنی گنا بڑھ جاتی. اور کیا بتا کہ یہ اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب بھی ہو کہ نہیں ہو. کتنے ہمارے ریلیٹو ہیں کہ جو رمضان میں داخلہ نصیب نہیں ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے ہم دفن کر کے آئے. تو یہ تو موت کسی کو نہیں پتا کہ کب آئے گی، کس کیفیت میں آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کب آئے گی، یہ اللہ کو پتا. تو اللہ سے توفیق مانگیے کہ اس ماہ رمضان میں قرآن سے ہمارا کوئی تعلق قائم ہو جائے، کوئی فہم ہمیں حاصل ہو جائے، کوئی ڈیمانڈ ہمیں پتہ چل جائے، اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے. کتنی بڑی سعادت. 29 دنوں میں کوئی 108-110 گھنٹے یہ ٹوٹل بنتے تھے. دو مرتبہ قرآن کے متن سے آپ گزریں گے، ایک مرتبہ مقرر قرآن کا متن پڑھے گا، پھر حافظ صاحب سے آپ سنیں گے. دو مرتبہ ہر حرف پر 10-10 نیکیاں آپ کیلکولیشن کر لیجیے، اور پھر قرآن کے ترجمے اور تشریح سے گزر جائیں گے. بزرگ بیٹھے ہوئے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی حسرت کرتے ہوئے کہ بھئی پوری زندگی گزر گئی، قرآن کا ترجمہ ہم نہیں پڑھ پائے، سن پائے. تو کتنا اچھا موقع ہے نا. گیدرنگ بھی ایسی ہوتی ہے، ماحول بھی اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہوتا ہے. کل وقتی بھی شرکت بڑی مفید، جز وقتی شرکت بھی بڑی مفید. اور آپ اپنی زندگی میں گارنٹیڈ آپ محسوس کریں گے ایک انقلاب جو ہے وہ محسوس ہوگا، ایک ایمانی کیفیات بلند ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ماہ رمضان جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوگا تو تعمیر انسانی کی جو بنیادیں ہیں مستحکم، جو آج ہم نے سمجھی ہیں اور بھی بہت ساری ہیں، قرآن مجید سے انشاءاللہ دورے میں وہ چیزیں مضامین ہمارے سامنے آئیں گی، وہ بنیادیں ہیں کہ جو کہ مستحکم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.